عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں بھی ہم اسلام کی ایک بہت ہی پیاری خوبی اور ایک مسلمان کے لیے اہم ترین شے، وہ ہے نیکی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے متعلق ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی آپ کے سوال جواب کو شامل کیا تھا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سلسلے میں، آج بھی ہم آپ کے سوالات کو مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے اور اس کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوب فضیلت ہے، کیا ہی خوب برکت ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو جنت میں اپنا مقام دیکھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت میں سے ضرور وہ حصہ پائے گا۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں گے۔ کچھ گزشتہ سلسلے کے بارے میں مختصراً عرض کرتا چلوں، ہم نے یہ سوالات مفتی صاحب سے کیے تھے، نیکی کیا ہے، اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے، اسی طرح نیک آدمی کا کیا تصور ہے، ہم کس کو نیک سمجھ سکتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق نیک شخص کا کیا معیار ہے، اسی طرح سب سے بڑی نیکی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کمائے تو وہ کیسے کما سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جس طرح گناہوں میں چھوٹے بڑے کی تقسیم ہے، کیا نیکیوں میں بھی اس طرح کی تقسیم ہے، اور اس سے متعلقہ کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور باقاعدہ طور پر مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ جی کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب میں ڈاکٹر اقبال بات کر رہا ہوں، اگر یہ نماز کے اینڈ ٹائم پہ وضو کے لیے یا اس سے پہلے ہی کوئی شرعی مسئلہ آ جائے جس کی وجہ سے جماعت مس ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھی جائے تو کیا جماعت کا ثواب ملے گا؟ سلسلے میں جو عذر ہو گیا ہے کہ مسجد تو چند قدموں کے فاصلے پہ ہے،
جی
تو اس کی پھر کیا معافی ہے؟
انشاءاللہ عزوجل آپ کا سوال جو ہے وہ لکھ لیا گیا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ جی ایک اور کال دے دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت میرا سوال ہے، یہ پیری اور مریدی کیا چیز ہوتی ہے، کیا اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، یہ ہمیں آخرت میں کس طریقے سے ملے گی؟
سبحان اللہ، بڑا عام سوال ہے، پیری مریدی کا کیا تصور ہے، اور کیا یہ بھی ایک نیکی اور آخرت میں ثواب کا باعث ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد یونس اتاری اسلام آباد سے پوچھنا یہ کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے جو اس کا ثواب کیا ہے، اور اگر یہ روزہ پورا نہ کر پائیں تو اگر توڑ دیا بیچ میں تو اس کا کفارہ یا جرمانہ ہوگا، برائے مہربانی اس پہ فول عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفلی روزے سے متعلق جی مفتی صاحب تین سوالات ہیں ہمارے پاس، سب سے پہلا جو ہے وہ جماعت سے متعلق تھا، کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ان کا یہ تھا کہ جماعت کے لیے جانے کا ارادہ تھا لیکن کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے جماعت میں شرکت نہ کر سکے، تو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
جی
اس میں کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو ہے وہ یعنی کچھ چیزیں غور طلب ہیں.
جی
جیسے یہ ہے کہ جماعت کے لیے اس کا شرکت کرنا جو ہے وہ یہ وہ لگتا ہو کہ یہ واقعی جماعت میں شرکت کے لیے جا رہا ہے.
صحیح.
مثال کے طور پہ ایک آدمی کی مسجد ہے اس کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر.
جی.
اور جماعت مثال کے طور پہ ہے 5:30 پر, عصر کی نماز ہے 5:30 پہ.
جی.
اب اگر یہ اپنے گھر سے ہی 5:30 پہ نکل رہا ہے,
صحیح,
اور اس نے پہنچنا 10 منٹ کے اندر, اس کو پتا کہ 10 منٹ کا راستہ ہے, تو اب اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یہ پہنچے گئے تب جب اس کی جماعت نکل چکے گی.
ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جماعت کا جو حقیقی ارادہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے مطابق کوشش بھی کی ہوتی, وہ اس کی نہیں پائی گئی. تو ایسی صورت کے اندر تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا.
صحیح.
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات واقعی کو ایسا عذر پیش آ جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جماعت سے 3 منٹ پہلے گھر سے نکلے,
جی
2 منٹ کے اندر مسجد پہنچ جائیں گے, 1 سے 2 منٹ میں وضو کریں گے اور جماعت کی صفے پہلی رکعت کے اندر شریک ہو جائیں گے.
جی.
اب جب پہنچے مسجد تو پتہ چلا مسجد میں پانی نہیں,
پانی نہیں
کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو اب پانی نہیں ہے تو اب اس کی وجہ سے وضو نہیں کر پائے گا, اب وضو کے لیے اس کو دوبارہ گھر آنا پڑا. تو اب یہ 2 منٹ کا فاصلہ طے کر کے دوبارہ گھر آیا, گھر آ کے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اب وہاں تک پہنچا تو اب اس کے بعد جو اس کو جماعت بالفرض نہ ملی.
جی.
یا یہ ہے کہ وہاں مسجد میں پہنچا تو وہاں رش اتنا ہے,
صحیح,
کہ وضو خانے پہ رش تھا اور اس وجہ سے یہ جماعت کے اندر شرکت نہ کر سکا.
ٹھیک.
تو ایسے اعذار کہ جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے کوشش پائی گئی, اس کا اس کی نیت بھی تھی, اس کا ارادہ بھی تھا اور اس کی طرف سے کوشش بھی پائی گئی, اب اس کے بعد اگر جماعت نکل گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. اور یہ اسی طور پہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا
جی
تو اسے اس پر وہ نیکی عطا کر دی جاتی ہے, اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر اسے 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. لیکن وہ ارادہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے یہ شمار کیا جائے کہ واقعی ارادہ ہے.
ٹھیک ہے.
گھر سے آدمی نکلے ہی نہ اور بولے کہ میں جماعت میں شرکت کی نیت کرتا ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا.
صحیح.
ایک تو یہ صورت, دوسری ایک وہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں کلام کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض ان اعمال کا ثواب بھی مل جاتا ہے جو آدمی کرتا ہی نہیں.
جی.
جیسے ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہے لیکن اب سفر کی وجہ سے دوران سفر اسے جماعت سے نماز نہیں ملی, گاڑی چل رہی ہے جب اس نے اتر کے نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت نہیں ملی, یا وہ ایسا مریض ہو گیا کہ اب وہ گھر سے مسجد تک جا نہیں سکتا. ایسی صورت کے اندر حدیث مبارک میں صراحتن فرما دیا گیا کہ ان کو اسی طرح کا اجر ملتا ہے جس طرح کے اصل عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے.
صحیح.
تو یہ صورت ہے کہ عذر واقعی پیش آ گیا اور نیت اس کی سچی تھی, کوشش اس نے کی, اس کے باوجود وہ عمل نہیں کر پایا تو اسے ثواب مل جائے گا, ورنہ یہ ہے کہ پھر جیسی صورتحال ہوگی اس کے مطابق ہی کہا جا سکتا.
صحیح.
ہے
جی مفتی صاحب, دوسرا سوال تھا پیری مریدی بھی کیا نیکی ہے اور اس پر بھی کل برج قیامت اجر کی صورت ہے؟
دیکھیں پیری مریدی بیسیکلی تو 2 چیزیں ہیں.
جی.
پیری اور ہے, مریدی اور ہے.
صحیح.
یعنی پیر جو ہے وہ پیر کے کام کرتا ہے, مرید مرید کے کام کرتا ہے. لیکن عام طور پہ سوال کا مقصد ہوتا ہے کہ مرید ہونا بھی کوئی ثواب کا کام ہے یا نہیں, لیکن حقیقتاً دونوں پہلو جدا جدا ہے.
ٹھیک.
پیری بذات خود بہت بڑی نیکی, کیونکہ پیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا
ماشاءاللہ,
اور لوگوں کو ہدایت کی ہدایت دینا,
روحانی پیشوا ہونا,
انہیں نیکی کی راہ دکھانا. کیونکہ اردو میں یہ لفظ پیر ہے, عربی کے اندر اس کے لیے لفظ مرشد آتا ہے. مرشد کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا, ارشاد سے مراد ہوتا ہے راہ دکھانے والا, رشد و ہدایت کی راہ پر چلانے والا.
صحیح.
تو لہذا پیر کے عمل کو دیکھ کر یا اس کی گفتگو کے ذریعے یا اس کی صحبت کی برکت سے اس کے جتنے مرید اس کے راستے پر چلتے ہیں ان تمام کا ثواب جو ہے وہ اصل پیر کو جو ہے وہ ملتا ہے
ماشاءاللہ.
دوسرا جو اصل سوال ہے مریدی کے بارے میں, تو مرید ہونا جو ہے اس کا ثواب کیا ہے یا اس کی فضیلت کیا ہے, یہ پیری مریدی انشاءاللہ ہم ایک پورا ٹاپک رکھ کر اس پر کلام کریں گے, اس کے پہلوؤں پر
ضرور.
خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ مرید ہونے کے اندر اصل کیا ہوتا ہے, دل کی عقیدت ہوتی ہے کسی نیک پرہیزگار صالح آدمی کے ساتھ.
صحیح.
جس کے اندر دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں پیر بننے کی. تو جامع شرائط پیر کے ساتھ جو دل کا اعتقاد ہوتا ہے بیسیکلی اسی کو ارادت کہتے ہیں. جیسے ہمارے عام الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا آپ کا ارادت مند ہے,
ارادت مند.
تو یہ ارادت مندی اور یہ اعتقاد, یہ حسن اعتقاد جو ہے اسی کا نام مریدی ہوتا ہے. اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے ایک بیعت کے ذریعے مستحکم کر لیا جاتا ہے یا اسے جو ہے وجود میں لایا جاتا ہے یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ محبت رکھنا ہے یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی عبادت ہے. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احبہ, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. تو اب صالحین کے ساتھ محبت ہے, پیر کے ساتھ محبت ہے, پیر نیک ہے, صالح ہے, متقی ہے, تو اس کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا اور اسی کے ساتھ حشر ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑی فضیلت. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مرید ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے پیر سے محبت نہ ہو.
صحیح.
ایسا تو مرید نہیں ہو سکتا جسے پیر سے محبت نہ ہو. یعنی محبت جو ہے یہ پیری مریدی کا ایک جزو لازم یعنی تقریباً ہوتا ہے
جی.
بلکہ اسی کا نام ہی پیری مریدی مرید ہونا ہوتا ہے. اب یہ جو محبت ہے یہ محبت کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی.
صحیح.
کہ اس سے کوئی پیسے نہیں لینے ہوتے, اس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں اٹھانا ہوتا. اس سے یہ محبت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی.
صحیح.
اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا یہ عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یعنی یہ وہ نیکی ہے جس پر کثیر حدیث مبارکہ ہیں. جیسے معروف حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا.
ماشاءاللہ.
اور ایمان کی مٹھاس کو پانے کی جو تین چیزیں ہیں اس میں ایک شے یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت
کرنا,
نفرت کرے بغض رکھے تو اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اتنی بڑی نیکی. اسی طرح اور حدیث مبارک قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے تو پوچھا جائے گا یہ کون ہے, تو جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی خاطر محبت کرنا جو ہے یہ بھی اس مرید بننے کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے مرید بنتا ہے.
صحیح.
مرید بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ آخرت پر چل پڑے, نیکیوں کے راستے پر چل پڑے. تو یہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے. تو یوں جو ہے اس طرح پیری
بہت ساری
اور کئی پہلوؤں
نیکیوں کا مجموعہ جا سکتا ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بھی ایک خاص ٹاپک کے اندر اس کو جیسا کہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے. آخری سوال تھا ہمارے سالے محترم کا نفلی روزے سے متعلق
کہ نفلی روزے کا ثواب کیا ہے اور اگر کسی نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے. نفلی روزے کا جو ثواب ہے یہ تو مختلف روزوں کے اعتبار سے مختلف ہے. جیسے شوال کے 6 روزے ہیں, ان کا ثواب مختلف بیان کیا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور ایک روایت میں کہ پورے دہر کے روزے رکھے یعنی سارے زمانے کے روزے رکھے. تو یہ شوال کے ہیں. اسی طرح محرم کی جو 9, 10 یا 10, 11 تاریخ کا روزہ ہے اس کا اپنا ثواب ہے. ذوالحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ جدا گانا. یوم عرفہ کے روزے کا جو ثواب ہے غیر حاجیوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح یہ 15 شعبان کے روزے کے فضائل اور اس طرح کے جو مختلف روزوں کے فضائل ہیں وہ مختلف ہیں.
جی
فی نفس ہی یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ درجے کی ان عبادتوں میں سے ہے جس کے بارے میں یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا.
سبحان اللہ.
میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو روزے کے فضائل اپنی جگہ. پھر لعلکم تتقون کی جو فضیلت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے تو تقوی جو ہے وہاں آیت میں تو فرض روزے کے بعد بیان کیا گیا لیکن جو نفس تقوی ہے وہ تو نفلی روزے کے بعد بھی حاصل ہو جاتا ہے. ایک آدمی نفلی روزہ رکھے گا تو نفس کے اوپر جو قہر ہے, خواہشات کا دبانا ہے, نفس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے قابو میں لانا, یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو فضائل نفلی روزے کے بہت سارے. باقی یہ کہ نفلی روزہ کوئی توڑ دے تو کیا حکم ہے.
جی
تو اس میں یہ ہے کہ نفلی روزہ توڑنے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ ایک روزہ ہی بطور قضا کے رکھے گا. یہ نفلی روزے کا کفارہ اس کی قضا ہے, اس کا کوئی جدا گانا کفارہ نہیں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے تینوں جو سائل محترم تھے الحمدللہ ان کے سوالات کے جوابات ہو گئے. مزید کال دے دیجئے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی نیکیوں کو گناہوں سے کس طرح بچائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میری فیملی میں میری ایک بہن ہے, اس کی 5 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے ہیں, بیٹے اس کے چھوٹے ہیں, और दूसरा मेरे ससुराली है, मेरी जो है ससुर माँ वो ज़ईफ है और चार बेटे उसके हैं वो बेरोजगार हैं, बेटे भी दो शादीशुदा हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा किसके ऊपर ज्यादा हक बनता है कि उसको सदका खराब दे सकता। और दूसरा ये अगर मैं अपनी बहन को या अपने ससुरालियों को या किसी और को देता हूँ ये मेरा नेकी में शुमार होगा या नहीं?
इंशाल्लाह जरूर इसका जवाब लेंगे। एक और कॉल दे दीजिए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
बख्तियार बात कर रहा हूँ अवेलिया कैंट से। आपसे ये सवाल है कि कोई बंदा जो अपनी नेकियों की खुद ही तारीफ करे तो उस ये कैसा है?
नेकियों की खुद ही तारीफ करना कैसा? जी मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल और बड़ा अहम सवाल है, इन्होंने एक शिक्का बयान किया है, जनरली भी इरशाद फरमाइएगा कि हम अपने नेक कामों को गुनाहों से कैसे बचा सकते हैं।
असल में दो चीज़ें हैं, एक है नेक कामों को गुनाहों से बचाना और दूसरा है खुद गुनाहों से बचना।
जी
असल तो होता है खुद गुनाहों से बचना।
जी
नेकी तो बताते खुद नेकी होती है, उसको गुनाह से बचाना जो है वो एक यानी थोड़ा सा हट के अमर है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि जैसे बाद नेकियां ऐसी होती हैं कि जिनमें गुनाह की सूरत हो सकती है।
जैसे नमाज की मिसाल
है कि मिसाल के तौर पे नमाज के अंदर बहुत सारे काम वो हैं जो मकरूह तहरीमी है।
जी
नमाज के अंदर जो है अगर कोई शख्स या अपनी उंगलियां चढ़खाता है या ये इस तरीके से तशबीक जिसे कहते हैं ये करता है,
रिया जैसे
या रियाकारी, ये तो यानी वो बड़े बड़े दूसरे मैटर हो गए ना, लेकिन वो के बताते खुद जिसका उसी इबादत के साथ ही ताल्लुक है,
ठीक है,
यानी रियाकारी तो हर काम में ही आ सकती है, रोजे में भी हो सकती है, दीगर कामों में भी, लेकिन ये कि नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना है या आसमान की तरफ देखना है या सजदे के अंदर दोनों कलाइयां जो है जमीन के ऊपर बिछा देना है, ये वो है कि जो गुना नमाज के अंदर ही है, यानी नमाज को इन गुनाहों से बचाया जाएगा,
ठीक है।
तो हर नेकी का काम जो है उससे मुतअल्लिका जो गुनाह है उनसे बचने की सूरत तो यही हो सकती है कि आदमी को उसकी मालूमात हो,
ठीक है।
जिस आदमी को ये मालूम होगा कि नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है,
सही,
जिसे ये पता होगा कि नमाज के अंदर निगाहें आसमान की तरफ उठाना ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह है, या सजदे के अंदर अपनी कलाइयां पूरी जमीन पे बिछा देना ये मकरूह तहरीमी है, या और इस तरह के जो मकरूहात तहरीमियां हैं जिसको ये पता होगा वो इनसे बचे,
सही।
तो लिहाजा किसी भी नेक अमल में गुनाह से बचने का तरीका यह है कि उस नेक अमल के बारे में पूरा इल्म हासिल किया जाए,
बेशक
इसमें क्या शय जायज है क्या नाजायज है। जैसे तवाफ है, दौराने तवाफ के अंदर बहुत सारे काम वो है जिनको हराम करार दिया गया,
सही,
कि दौराने तवाफ ये काम हराम है, दौराने सई ये काम जायज है, हज के ड्यूरेशन के अंदर ये काम जायज है ये नाजायज है,
सही।
तो अब जिसको ये पता होगा वो इनसे बचेगा, और जिसको पता ही नहीं है उसका बड़ा कवी इम्कान है कि वो उन गुनाहों के अंदर पड़ जाए। एक आदमी एक शय को नाजायज नहीं समझता लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर वो पड़ सकता है, तो लिहाजा पहले नंबर पर तो ये है कि नेकी का जो भी काम है उसके बारे में वो पूरी मालूमात रखे कि इसमें ये काम जायज है ये नाजायज, एक तो ये। दूसरे नंबर पर यह है कि वो जो जनरल चीजें हैं कि जो नेकियों के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे आपने रियाकारी की बात की, तो इसके बारे में मालूमात रियाकारी है, या हुब्बे जाह जो है ये रियाकारी तक पहुंचा देती है, या तलबे शोहरत जो है ये रियाकारी तक पहुंचा देती है, तो इन चीजों के बारे में वो मालूमात रखे और इनके अहकाम और तफसीलात जाने, तो आदमी अपनी नेकियों को गुनाहों से या जाय होने से बचा सकता है,
ठीक।
अब यह है कि आदमी खुद अपने आप को गुनाहों से बचाए तो वो फिर एक पूरा चैप्टर है, पूरा एक बाब है, उसकी अपनी सारी मबाहिस हो जाएगी।
मुसब, दूसरा जो सवाल था, इन्होंने कुछ अपने रिश्तेदारों का तस्करा किया, अपनी हमशीरा का और उसके बच्चों का तस्करा किया, इसी तरह ससुराली रिश्तेदारों का तस्करा किया। अब ये खैरखाही करना चाहते होंगे, किसी भी तरह से सदके के जरिए किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं, वाकई बड़ा अहम सवाल होता है कि अब दोनों तरफ जरूरतमंद समझ में आ रहे हैं, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं वहां पे खर्च करूं या वो काम करूं जहां मेरे लिए सवाब ज्यादा हो, तो खास इस मैटर में हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं?
देखिए इसमें दो चीजों पे मदार है, एक तो ये होता है कि जहां हाजत ज्यादा है,
ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक तरफ कहा कि मेरी हमशीरा है, सिस्टर है और उनके घर के मामला है, इनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तीन बेटे पांच बेटी हैं, दूसरी तरफ इनके ससुराली रिश्तेदार।
जी
पहले नंबर पर तो ये देखा जाएगा कि जरूरत कहां पर ज्यादा है,
सही।
एक के घर के अंदर तो खाने के फाके पड़े हुए,
सही,
कि उस बेचारे को खाने को भी नहीं मिल रहा, तो अब वहां हाजत बहुत बड़ी है,
ठीक है।
दूसरी तरफ ये है कि उनके बच्चों की रोजाना डिमांड होती है कि भाई हमारे पड़ोसी फल खाते तो हमने भी खाने हैं, वो आइसक्रीम खाते तो हमने भी खानी।
ठीक है,
तो अब ये है कि उनको उनकी पसंद का लुकमा खिलाना सवाब का काम,
सवाब का काम।
अब पसंद का लुक, अब इधर जो खिदमत करनी है या जो खर्च करना है वो है उनकी ख्वाहिश को पूरा करना,
ठीक है,
और इधर है उनकी हाजत और जरूरत को पूरा करना,
बेसिक नीड है।
तो जहां पर बेसिक नीड्स होंगी उसको तरजीह दी जाएगी, खा वो ससुराली रिश्तेदारों, खा वो इनके सगे ये अपने महारिम वगैरह का रिश्ता हो। पहले नंबर पर तो ये तकसीम है। दूसरे नंबर पर ये है कि अब दोनों की हाजत बराबर है कि उनको भी मिसाल के तौर पे ईद पे कपड़े सिलवाने, उनको भी ईद पे कपड़े सिलवाने। उसमें ये है कि जहां तक हो सके दोनों तरफों की रियायत करना,
ठीक है,
कि उस तरफ उतना खर्च करे जिस पर वो भी खुश हो जाए, दूसरी तरफ उतना खर्च करे जिस पर वो भी खुश हो जाए।
सही।
तो अगर दोनों तरफ की रियायत कर सकता है तो फिर दोनों तरफ की रियायत करें। तीसरा यह है कि एक ही तरफ दे सकता है,
सही,
या अपनी सिस्टर को देगा या अपने ससुरालियों को देगा। तो अब इसके अंदर फिर जो हमशीरा है, जो बहन है, इसका हक मुकद्दम है क्योंकि ये है जी रहम महरम।
सही।
ये महारिम असलिया है, नस्बिया है, जी रहम महरम है,
करीबी है,
ये ज्यादा करीब है। ससुरालियों में भी कईयों से जो रिश्ता होता है वो महरम का ही हो जाता है, जैसे सुसर है
जी
और या सास है, उससे रिश्ता तो वही बन जाता है हुर्मत मुसाहरत वाला
जी जी।
लेकिन जो जीरा महरम है, नस्बी जिनके साथ रिश्ता है, ये मुकद्दम है। तो लिहाजा अब इस सूरत के अंदर फिर इन पर खर्च करें। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी का बाप भी मोहताज है और उसकी बहन भी मोहताज है, तो अपने बाप पे खर्च करेगा कि बाप मुकद्दम है।
ठीक।
एक आदमी की बहन मोहताज है और एक भतीजी मोहताज है तो उसके लिए बहन मुकद्दम है। तो जो रिश्ता जितना करीब है वही रिश्ता उतना मुकद्दम
हो जाएगा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात आपने इरशाद फरमाई। और यही जो तरतीब, इससे पहले जो आपने दो स्टेप्स बयान किए, ये इसके अलावा में भी हम समझ सकते हैं कि जहां जरूरत ज्यादा हो।
हाँ, ये हमेशा ही होता है, ये बाकायदा ये उसमें किताबों में लिखा हुआ है। जैसे वक्फ करना है कि जैसे मस्जिद के लिए प्लाट दे दिया, मदरसे के लिए प्लाट दे दिया या पैसे दे दिए, तो अब उसके बारे में उलमा ने यह बाकायदा कलाम किया है कि कौन सी चीज पर खर्च करने में ज्यादा सवाब
है। नेकी दोनों है,
नेकी दोनों है, मस्जिद पे भी देना सवाब है, मदरसे को भी देना सवाब है, यतीमों को देना भी सवाब है।
सही।
तो बुजुर्गों ने उसका यही जवाब लिखा है कि जहां मुसलमानों को हाजत ज्यादा है वहां खर्च करना ज्यादा सवाब,
ज्यादा सवाब।
बाद औकात किसी जगह मस्जिद और मदरसा दोनों मौजूद है लेकिन वहां पानी का कुआं नहीं है।
सही।
लोग पानी की वजह से इंतहाई परेशान है, तो वहां मस्जिद मदरसे से ज्यादा सवाब जो है वो पानी का कुआं खुदवाने के ऊपर। जहां पर कोई और हाजत होगी वहां पर कोई और हाजत। कोई इलाका ऐसा था कि जहां के लोग सैलाब की वजह से बिल्कुल जो है ना वो तबाह हो गए, अब उनकी मस्जिदें भी गिरी, उनके मकान भी गिर गए, तो अब मस्जिद भी उस इलाके में चाहिए और उस इलाके के अंदर घर भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि लोग मस्जिद की जगह तो गुजारा कर लेंगे कि नमाज तो मैदान के अंदर भी पढ़ लेंगे,
सही,
लेकिन अपने बहू बेटियों के साथ या अपने बच्चों के साथ वो मैदान के अंदर रात को सो नहीं सकते,
सही,
वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो जहां पर बिल्कुल इस तरह की तबाही मच जाए वहां पर लोगों को घर मुहैया करना, ये सबसे पहले ये मुकदम होगा। नमाज किसी भी चार दीवारी की वो बना लेंगे, वहां नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन घर इस तरह नहीं चल सकते, लिहाजा वहां पर घर बनाना मुकदम होगा। तो ये नेकियों के अंदर के जहां हाजत और जरूरत ज्यादा है उससे मुकदम किया जाए, ये हर जगह इसका ख्याल रखा है।
माशाल्लाह। आखिरी सवाल था कि अपनी नेकी का खुद तज़किरा करना कैसा।
हाँ, इसमें इनका जो सवाल है वो है अपनी नेकी की तारीफ करना कैसा। तो अब ये दो चीजें बन जाएंगी, एक है नेकी का तज़किरा करना, एक है उसकी तारीफ करना। तज़किरा करने का मतलब होता है नेकी का इजहार करना। एक आदमी मिसाल के तौर पे नफली रोजे रखता है, अब वो अगर लोगों के सामने बोल देता है कि मैंने फुलान दिन रोजा रखा था या मैं रोजे रखता हूं, या वो नवाफिल पढ़ता है या अजकार करता है या उसके खास मामूलात हैं सोने से पहले के, उठने के बाद के, उनका वो तज़किरा करता है। इसकी तो बहुत सारी सूरतें हैं अच्छी और जवाज की,
ठीक है।
मना की सूरत सिर्फ जो है वो ये है कि या तो आदमी रियाकारी के तौर पे बयान करे,
ठीक है,
तो मना है। एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है, रियाकारी के तौर पे लोगों को बताता है, यानी लोग उसे तहज्जुद गुजार समझे, नेक समझे, तो ये सूरत नाजायज। एक आदमी इसलिए ये लोगों को बयान करता है कि लोग उसकी तारीफ करें, तो तलबे तारीफ जो है यानी हुब्बे जाह जिसको कहते हैं ये एक मजमूम है, हुब्बे शोहरत जो है ये एक मजमूम चीज है। तो लिहाजा इस तौर पर अगर नेकी का इजहार है तो फिर तो वो बना है,
ठीक है।
लेकिन अच्छी नीयत के साथ भी इजहार हो सकता है। अच्छी नीयत में ये हो सकता है कि उसकी अच्छी नीयत ये है, मिसाल के तौर पे पीर है, پیر اپنے مریدوں کے سامنے اپنے اعمال کا اس نیت سے اظہار کرتا ہے کہ ان کو ترغیب ملے کہ یار ہمارے پیر صاحب یہ کرتے نا ہم بھی کریں،
ہمیں بھی کرنا چاہیے،
تو اور یہ عام طور پہ یہ پیری مریدی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کو یہ طلب ہوتی ہے یار ہمارے پیر صاحب جو کرتے نا ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو محبت ہے اور ایسی صورت کے اندر جو اظہار ہے، یہ نیکیوں کا اظہار بذات خود بھی نیکی ہے، یعنی نیکیوں کا اظہار عمل مبانی رہے گا بلکہ اچھی نیت کے ساتھ یہ بذات خود نیکی بن جائے گا کہ اس کے بتانے سے لوگ جتنے عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے،
نتیجتاً بہت اچھی ہے۔
اسی طرح استاد ہے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے مطالعے کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی یا میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں یا آج کل میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ بھی وہ کتابیں پڑھے، ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ پیر ہے، پیر یا استاد نہیں ہے لیکن کوئی معظم دینی ہے، کوئی بزرگ ہے،
صاحب منصب ہے،
صاحب منصب ہے کہ جس سے لوگ ویسے محبت کرتے ہیں اور اس کا پتہ چلنے پر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، جیسے ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ یہ نیکی کرتے تھے یہ نیکی کرتے تھے، واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیروی کریں۔ تو اگر کوئی معظم دینی بزرگ جو ہے اگر وہ بھی اپنی نیکیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں تو بڑی اچھی نیت ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے نیکیوں کا اظہار۔ منع ہے جب ریاکاری ہو، منع ہے جب حب جاہ ہو، منع ہے جب طلب شہرت، اور جب لوگوں کی ترغیب کا بیان مقصود ہو یا کوئی بعدوں کا تہمت کی صورت ہوتی ہے تو ازالہ تہمت کے لیے بھی آدمی اپنی نیکی بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ بے عمل نہیں ہے یہ عمل کرتا ہے، تو پھر جائز۔ اب ہے نیکیوں کی تعریف کرنا، تعریف کرنے کا جو میٹر ہے یہ تو بہرحال اس کے تو مجھے کوئی صورت نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی بھی اجازت کی صورت ہو کہ آدمی اپنی نیکیوں کی تعریف کرے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے تہجد پڑھی اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بولتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی تھی اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی تھی اور اول تا آخر میری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تعریف کرنا اس کی جو ہے یہ تھوڑا سا ذرا
مشکل معاملہ،
ممانعت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ اس میں بھی کوئی پہلو نکل آئے،
عمومی طور پر
وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نیکی کی تعریف کرنے کو لوگ بھی مضموم سمجھتے ہیں۔ اس میں تو اچھے بھلے کے موتقد بھی اس سے غیر موتقد ہو جائیں گے کہ بھائی اپنی نیکیاں تو چلو ذکر کرنے کا مطلب سمجھ آتا ہے، ان کی تعریف کرنے کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، پچھلا جو ہم نے سلسلہ کیا تھا تو اس میں ایک بڑی جنرل گفتگو کی گئی تھی کہ بڑی نیکی کیا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ پھر ہم نے اپنے اسلام بھائی کو بھیجا تھا کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ہمارے ناظرین ہو سکتے ہیں ان میں سے بعض ہوں، یا ایک جنرل کانسیپٹ کیا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ ہماری نیت ہے کہ اس سلسلے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں۔ تو ہمارے کچھ اسلام بھائی گئے تھے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کسے نیک سمجھتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر نیکی کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ تو کچھ ہمارے پاس اس کے تاثرات اور ویڈیوز موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ چلا لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا آپ سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے کہ جو ہماری عوام جو یہ کانسیپٹس جو ہے وہ بیان کر رہی ہے تو شرعاً اور اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو جی سنائیے کہ ہمارے جو عوام اسلامی بھائی ہیں وہ نیکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی سنائیے۔
نیک آدمی وہ ہے جو انسان کی بھلائی کرے اور نیکی کے راستے میں دعوتیں دے اور نماز کی پابندی کرے۔
میری نظر میں سب سے نیک آدمی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر اور حقوق العباد پر پورا اترے، وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں، جان پہچان والوں میں، جو کہ کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ضروریات اور اپنی جو حاجتیں ہیں وہ بآسانی پوری نہیں کر سکتے، تو ان ایسے لوگوں کو ہم ان کی حاجت پوری کریں، ان کو یہ کہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، ان کو اچھے کھانے کھلائیں، ان کے بچوں کی ضروریات پوری کریں، کپڑے وغیرہ ان کے پورے کریں۔ تو میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی حاجتوں کا خیال رکھیں۔
میری نظر میں نیک بندہ وہ ہے جو حج کر کے آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے۔
میری نظر میں نیک انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ اور میری نظر میں نیکی والدین کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اگر آپ نے والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کی اور تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے اجر ملے گا۔ اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں کرتے ہیں پھر جب بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. تو خدا را والدین کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی اور آخرت کو پرسکون بنائیے.
نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فرائض اور واجبات پورے کرتا ہو, رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرتا ہو اور رزق حلال کماتا ہو. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے, مطلب معاف کر دینے والا.
میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بننا ہے. اور میری نظر میں سب سے نیک انسان وہی ہے جو یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بنے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے.
میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت کو عام کرنا. اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے کام پہ لگ جائیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بھی ختم ہوں گی اور پھر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو دوسروں کی خدمت کرنے والا نہ ہو. کیونکہ ہر شخص جب نیک ہو جائے گا تو نیکی کی دعوت کی وجہ سے, نیک ہونے کی وجہ سے, اور نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور پھر برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر نیک ہی نیک لوگ موجود ہوں گے اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا, دوسروں کو برائیوں سے بچانا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا.
سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ میں اصلاح کی کوشش کریں, پھر اس کے ساتھ دوسروں کو اصلاح کرنے کی تلقین کریں. اس سے یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پرامن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا معاشرہ دے پائے گا.
ماشاءاللہ. جو مفتی صاحب نے سنا پبلک ویوز جو ہیں, عوام کیا سوچتی ہے, مختلف چیزوں کے انہوں نے بیان کیا ہے, اور میں جو اس سے سمجھ سکا ہوں کہ زیادہ تر ان نیکیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا جس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے, جیسے یتیم کی پرورش, ماں باپ کی خدمت ہے, دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا, غریب کی خدمت کرنا, اور اسی کو یعنی اس کانسیپٹ میں زیادہ جو ہے نا لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی کیا ہے. تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
اس میں بھی وہی ہے کہ بیسیکلی تو اس کا تعلق یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں
جی,
ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہیں.
صحیح.
اب ان کی آگے پھر ان میں کون کسی صورت کس پر ترجیح رکھتی ہے یہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے.
صحیح.
لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایک جنرل ویوز تو ہیں, وہ نیکی کی دعوت تھی, بعد نے نماز کا, حقوق العباد, لوگوں کا بھلا کرنا, حج کرنا, سنتوں پر عمل, والدین کی خدمت, یتیم مسکین کا سہارا بننا, یہ ساری چیزیں. دو چیزیں جو ہیں, دو تین چیزیں یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہیں اس طرح کے تمام معاملات میں.
جی.
پہلا تو یہ ہے, حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ.
ٹھیک ہے.
یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ایک طرح کے حقوق میں مشغولیت کی وجہ سے دوسری طرف کے حقوق کو ضائع کر دے.
بڑی امپورٹنٹ بات کیا مجھ سے, اب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں اسی سے متعلق, کہ بعض لوگ اتنے پختہ ہوتے ہیں ایک کانسیپٹ پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی نیکی ہے اور اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ مطلب ان کے نزدیک جب گفتگو ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی.
یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے.
اچھا.
اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی عقل کو جو ہے وہ حاکم بنا لیتا ہے, یعنی اپنی عقل کے فیصلے پر چلتا ہے. کہ ایک آدمی نے اپنے ذہن سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ نیکی جو ہے نا یہ سب سے بڑی اور مجھے یہی کرنی ہے. اب ہمارے دینی تعلیمات یا اسلام کی روح سے یا قرآن و حدیث کی روح سے افضل, بہتر, اعلیٰ, اولا کس کو قرار دیا گیا ہے, وہ اس کو نہیں دیکھتا, صرف اپنے جو ہے وہ ایک جنرل اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے. تو یہ پھر غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے لوگ ہوتے آئے.
صحیح.
یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی یہ کہے کہ جو نیکی میں کہہ رہا ہوں نا یہی سب سے بہتر ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے, ایک اور چیز بھی ہوتی, ایک آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اس کا ذوق بیسیکلی اس نیکی میں ہوتا ہے. اس کا شوق، اس کی لگن، اس کے حالات یا جو بھی ہے، اس کو تعلق اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس صورت کے اندر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ نیکی بذات خود زیادہ پسند ہے،
مجھے مزہ
آتا ہے، مجھے اس میں مزہ آتا ہے، میں یہ زیادہ کرتا ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو نماز کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے، وہ نوافل، یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ ہونی ہے، نوافل کا ذوق رمضان کے اندر بھی تراوی، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، اور اس کے علاوہ فارغ ہوتے تو نفل پڑھنا شروع کر دیتے. جیسے آپ کو بزرگان دین کی سیرت کے اندر بھی ایسا ملتا ہے کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے. تو اب ان کا نفل کا ذوق ہوتا ہے، تو اب وہ نفل کا ذوق یوں ہے کہ ان کا دل اس میں زیادہ لگتا ہے، ان کو تسکین اس کے اندر زیادہ ملتی ہے، لہذا وہ والی نیکی کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی نماز پڑھنا یہ دیگر تمام عبادتوں سے افضل ہے، ایسا نہیں. ہر اس کی اور جو صورتیں ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں.
ٹھیک ہے.
اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا ذوق روزوں کا ہوتا ہے، وہ کثرت روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزے ہی کا ذوق ہوتا ہے. اب ان کا ذوق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی روزہ سب سے افضل عبادت ہے. اسی طرح بعض کا درود شریف کا، بعض کا تلاوت کا بڑا ذوق ہوتا ہے، بعض کا ذکر اللہ کا ذوق ہوتا ہے. تو یہ حقوق اللہ میں ہو گیا. بعض کا پھر حقوق العباد کے اعتبار سے ذہن زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی یتیموں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ان پڑھ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے،
علاج معالجے کے لیے بڑا،
کوئی علاج معالجے کے اندر چلا جاتا ہے. جیسے اب یہ تھیلی سیمیا کے جو ہے نا وہ علاج کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، کینسر کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے، شوگر کے مریضوں کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی کسی وجہ سے، اس لیے ان کو تسکین اس میں ملتی ہے. جیسے ایک آدمی کی والدہ کا انتقال ہوا مثال کے طور پہ کہ شوگر کے اندر، اس نے کہا یار مجھے شوگر کا ہاسپٹل بنانا، شوگر کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنا. اس کو ہر وہ مریض جس کو شوگر سے شفا ملتی ہے، اس کو اس سے تسکین ملتی ہے،
گویا کہ اس کا پرسنل میٹر ہو گیا،
اس کا پرسنل میٹر ہو گیا. تو یہ نیکی، کسی بھی نیکی کے ساتھ محبت ہو جانا تو بہت اچھی بات ہے،
ماشاءاللہ،
کسی بھی نیکی کے ساتھ ہو جانا. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو نیکی کی دعوت کے ساتھ محبت،
صحیح،
ان کو بقیہ تمام اعمال سے زیادہ ذوق، لگاؤ اور توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے. تو یہ افضل نیکیوں میں سے بھی ہے، ذوق کی تسکین بھی ہے، فوائد بھی اس کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے افضل نیکی یہی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو نیکیوں میں جو تقسیم اور درجہ بندی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ یا تو حدیث مبارک میں ہی آ گیا،
ٹھیک ہے،
کہ سب سے افضل نیکی یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. اگر وہ حدیث مبارکہ میں نیکیوں کی تقسیم آ چکی ہے تو پھر وہی والی نیکیاں اسی ترتیب سے افضل قرار پائیں گی، جبکہ وہ علل اطلاق ان کو افضل قرار دیا گیا. بعض کا صورتحال کے پیش نظر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حق میں افضل نیکی ہے، اس کے حق میں افضل نیکی، اس کے حق میں افضل نیکی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نیکیوں میں جو بھی تقسیم کی جائے اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ پہلو پیش نظر رکھا جائے کہ فرائض و واجبات کے بعد ہی بات کی جائے.
صحیح.
فرائض و واجبات پر تو بہر صورت عمل کرنا ہے اور وہ افضل ہی افضل ہے.
There is no choice.
یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنے والے سے افضل ہے. ایسا نہیں.
ٹھیک.
اب ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور تلاوت کرے تو گناہگار ہے وہ.
صحیح.
یعنی وہ نماز چھوڑنے کے اوپر گناہگار ہے. تو لہذا جو بھی تقسیم کی جائے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ نیکی اچھی ہے یا یہ نیکی اچھی، یہ نیکی اچھی، اس میں سمجھیں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ فرائض و واجبات پر عمل کے بعد ہے.
صحیح.
فرائض و واجب، اب فرائض کے اندر بھی تقسیم اپنی جگہ آ جائے گی، لیکن فرائض و واجبات کے بعد نیکی کی بات.
جتنی بھی گفتگو ہے جہاں پہ چوائس ہے وہ نوافل کے،
جہاں پر شریعت لازم ہی کر دے وہاں تو کرنا ہی کرنا،
چوائس ہماری
چوائس ختم ہوگی نا. اچھا، تیسری بات یہ ہے، بعض اوقات نیکیاں لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ نیکی افضل ہے، میرے حق میں یہ نیکی افضل ہے،
صحیح،
اس آدمی کے حق میں وہ نیکی افضل ہے.
صحیح.
اب وہ کیسے؟
صحیح.
مثلا ایک عالم ہے.
صحیح.
عالم کے لیے سب سے افضل نیکی ہے شرعی مسائل لوگوں کو سکھانا.
اللہ اللہ.
اس کے لیے سب سے افضل نیکی یہی ہے. اب ایک عالم اگر مسائل سکھانے کے وقت میں نوافل پڑھنا شروع کر دے، لوگ سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور اس کے نفل ہی ختم نہیں ہو رہے، تو اب اس کا یہ کام غیر افضل ہوگا. یعنی اس کا نفل پڑھنا جو ہے یہ غیر افضل ہوگا، کیونکہ اب اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کو شرعی مسائل بتائے.
ٹھیک ٹھیک.
ایک بادشاہ ہے، حکمران ہے، حکمران کے لیے سب سے افضل نیکی ہے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، جو اس کی ذمہ داریاں
وہ پورا کو حل کرنا، ان کی خدمت کرنا.
اب ایک اگر حکمران جو ہے وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے،
صحیح،
تہجد پڑھے، فجر کے بعد وہ ذکر و اذکار میں لگے اور 11 بجے تک وہ یہی کرتا رہے اور اس کے بعد سو جائے، عوام بیچاری ظلم کا شکار ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ نفلی عبادت میں لگا ہوا. تو اب یہ نفلی عبادت کرنا غلط نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ان کے حقوق دلاتا، یہ اپنی رعایا کا خیال کرتا.
صحیح.
ایک جج ہے، قاضی ہے،
ماشاءاللہ،
وہ قاضی صاحب جو ہے اگر لوگوں میں عدل و انصاف کرنے کی بجائے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح پھیرے جا رہے ہیں وہ اور کاؤنٹنگ کیے جا رہے ہیں وہ، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے افضل ہے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا،
جو اس کا منصب ہے،
جو اس کا منصب ہے. تو لہذا نیکیاں جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک آدمی کے ماں باپ ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کی خدمت والے احکام ختم ہو گئے، اس کے لیے دوسری چیزیں نیکیاں ہوں گی. لیکن ایک آدمی کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ محتاج ہیں اس کی خدمت کے، اب اس کے لیے بقیہ بہت ساری نیکیوں سے افضل یہ ہو جائے گا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے.
صحیح.
اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کو قدرت نہیں ہے ایک نیکی کے کام پہ، دوسرے کو قدرت حاصل ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے ذاتی جیب سے بھی پیسے خرچ کر سکتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کی بیس پر لوگوں سے فنڈ جمع کر کے وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے.
صحیح.
ان کو رہائشیں فراہم کر سکتا ہے یا بچیوں کی شادیوں پر جہیز وغیرہ کا اخراجات اٹھا سکتا ہے، ان کی شادیوں کا خرچہ کر سکتا ہے، یا وہ بیماروں کا علاج کے لیے کوئی اچھا ادارہ بنا سکتا ہے. اب اس کے لیے افضل یہی کام ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے اور کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرے. تو لہذا یہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی میں سارے لگ جاتے ہیں اور ایک نیکی کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہوتا ہے،
بالکل مغلوب ہو گیا،
بالکل مغلوب ہو جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک نیکی ایک زمانے میں جناب لوگوں پہ ایسے سوار ہوئی کہ انہوں نے بہت ساری دوسری چیزوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا. اب وہ نیکی جو فراموش ہو رہی ہے اس کو زندہ کرنا، یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے.
سبحان اللہ.
جیسے حدیث مبارک ہے نا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے.
سنتیں تو ساری
تھی،
لیکن اس کی فضیلت،
لیکن اس آدمی کے لیے اس ایک سنت پر عمل کرنا کہ اس کا عمل اصل میں اس کے احیاء کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے گا. تو اب بقیہ وہ بھی سنتیں تھیں، یہ بھی سنت، لیکن چونکہ یہ ختم ہو چکی تھی اور اس نے اس کو ریوائیو کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا. تو نیکی ایک ہی طرح کی ہے کہ سنت پہ عمل ہے، لیکن یہاں پر اس کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی کہ وہ مٹتی جا رہی ہے، مٹنے کی وجہ سے اب اس کو زندہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی بن گئی. اب یہ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے اس زمانے کے اندر آپ یقین کیجئے جتنی نیکیوں کی قسمیں دعوت اسلامی کے ذریعے زندہ ہوئی ہیں یہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا.
ماشاءاللہ.
امامے کی سنت کو آپ دیکھ لیں، یہ مسواک کی سنت کو آپ دیکھ لیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی آپ سنت کو دیکھ لیں، اور نیکیوں کے کاموں کو دیکھ لیں، داڑھی شریف کو آپ دیکھ لیں، ایون کہ یہ مسجدوں کی تعمیرات کا کام جو ہے یہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، کتابیں چھاپنے والے مکتبے کم ہو رہے تھے، لوگوں کا کتابوں کا مطالعہ کرنے کا ذوق شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. لیکن اب نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہوگی پوری،
ماشاءاللہ،
ایک نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہو گئی ہے جن کے اندر نمازوں کا ذوق بھی ہے، مسجدیں بنانے کا ذوق بھی ہے، مدرسے بنانے کی طرف بھی وہ آ گئے، نیکی کی دعوت کے اندر بھی وہ مشغول ہو گئے، اب وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اب وہ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اب وہ دیگر نیکیوں کے اندر بھی مشغول ہو گئے. تو یہ الحمدللہ ایک یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک خوش کن منظر ہے کہ جسے ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور جسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذریعے اتنی نیکیاں جو ہے، یعنی آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی نیکی کا کام جو ہے
تحریک چل رہی ہوتی
ہے، جس کی طرح توجہ، جیسے اب یہ نیتوں والی بات جو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر کی تھی،
بالکل
میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نیتوں کا میٹر دین کے اہم ترین کاموں میں سے، یعنی جس پر علماء نے یہاں تک لکھا تھا کہ نیت والی حدیث جو ہے اگر دین 4 حدیثوں پر مبنی ہو تو ایک حدیث اس میں نیت والی ہوگی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنا بڑا میٹر بالکل تقریباً وہ کل عدم ہوتا جا رہا تھا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک ریوائیول آیا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک جان پیدا ہوئی ہے، اب لوگوں کا ذہن بننا شروع ہوا، تو اب یہ نیکی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہوگی.
غیبت
اعتکاف کرنا،
جی
اعتکاف کرنا، آپ کو یاد ہے آپ اگر تھوڑا سا اپنے بچپن کو یاد کریں مسجدوں میں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے.
بالکل صحیح فرمایا.
مجھے خود یاد ہے ہمارے محلے میں مسجد تھی اور آباد محلہ تھا, بالکل آباد محلہ. تو رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ ٹینشن ہو جاتی تھی اہل محلہ کو, یار اعتکاف کس کو بٹھانا ہے.
باقاعدہ مشورہ گفتگو کی جاتی تھی,
منتیں کرتے تھے, کوئی بندہ تو تیار کرو کہ جس کو اعتکاف بٹھایا جا سکے. تو پھر جو جیسا تیسا بھی ہاتھ آتا تھا کوئی بزرگ اس کو اٹھا کے اعتکاف بٹھا دیتے. اب آپ دیکھیں ذرا,
اللہ اللہ,
اب مسجدیں کم پڑ گئی ہیں اور اعتکاف والے لڑتے ہوئے واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں جگہ,
ہمارے لیے جگہ کیوں نہیں.
یہ ریوائول آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے.
امیزنگ.
اور اسی طرح یہ میڈیا کی جو دنیا ہے,
صحیح,
تو میڈیا کی دنیا خیر سے شروع ہو تو یہ کم ہی ہوتا ہے, اس کی ابتدائی کسی اور کام سے ہوتی ہے.
صحیح.
لیکن اسی کے اندر جو ہے یہ مدنی چینل ہے کہ جس کا 100% جو ہے وہ دینی بنیادوں کے اوپر اسلامی احکام کے مطابق بغیر میوزک کے اور بغیر بے پردگی کے یہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے. تو یہ ایک نیکی, اس ٹائپ کی جو نیکیاں ہیں کہ جو نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہوں اور ان کو زندہ کیا جائے, یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے, بہت عظمت والی ایک نیکی ہے یہ.
ماشاءاللہ مفتی صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے اور بڑے ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. واقعی بہت سارے لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو صحیح رہنمائی ملی ہوگی. مفتی صاحب آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, یوں پریفرنس ہے, فرد کے اعتبار سے ہے, زمانے کے اعتبار سے ہے, ضرورت کے اعتبار سے ہے, فرض و واجب جو ہے وہ تو درج ہے. اب نفل کے اندر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنا ذوق کیسے بناؤں اور میں کیسے اس چیز پر جو ہے میرا پختگی آئے اور میرا ذہن درست راہ پر گامزن ہو, میں کیسے جو ہے وہ اپنی اعلیٰ ترین نیکی میرے لیے کیا ہے. اگر کوئی ایک فرد واحد یہ سوچنا چاہے تو وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مثال میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ فرض اور واجب کے بعد میرے سامنے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں جو کہ نفل کی حد تک ہے. اب میں اپنی راہ کو کیسے متعین کروں, اور یہی ہمارا نتیجہ ہوگا کہ جو ہم نے بیان کیا, اب اس پر عمل کرنا ہے ہمارے ناظرین نے, نیتیں کرنی ہے کہ مجھے اب اس جو آپ نے تفصیل بیان کی اس کے مطابق مجھے اپنی ایک راہ متعین کرنی ہے, اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟
آپ کو تو میں بہت سارے مشورے دے سکتا ہوں. جنرلی میں یعنی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں افضل نیکیاں کروں, اس میں میں نے یہ پہلے بھی اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کا وہ 100% عامل ہو, جو اس پر فرض اس پر واجب ہے اس پر 100% عامل ہو, اور وہ جو اس نے عمل کرنا ہے وہ علی وجہ الکمال ہو, یعنی
صحیح
جیسے اچھے سے اچھے انداز میں عمل کیا جا سکتا ہے ویسے کرے.
صحیح.
مثلا نماز پڑھنی, اب نماز پڑھنے میں اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے اس کے لیے, جو ایک اجمالی لفظ ہے وہ ہے اقامت, اقامت صلاۃ. تھوڑا سا اس کو مزید ان ڈیٹیل کریں تو اس کے لیے لفظ آئے گا ظاہری باطنی آداب کے ساتھ.
صحیح.
اب اس کو مزید آپ ڈیٹیل میں لے جائیں تو اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ نماز با جماعت پڑھی جائے, صف اول میں پڑھی جائے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے, مکروہات کے ارتکاب سے بچتے ہوئے پڑھی جائے, سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے, پوری توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے. اب اس کو میں درجہ بہ درجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یوں کریں. تو جو بھی عمل کرنا ہے, رمضان کا روزہ آیا, اب رمضان کا روزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کریں, نماز پڑھیں اور سو جائیں اور زہر کے آخری وقت میں اٹھ جائیں.
صحیح.
اس کے پاس زور پڑے, اثر پڑے اور افطاری کرے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ.
صحیح.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان اپنے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں. صحیح. کریں, بھوک کو زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کریں تاکہ نفس کے اوپر زیادہ وہ مشقت والی گزرے, تو اب یہ اس کی افضل صورت ہو جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ میں, حج کے اندر, سارے کاموں میں ہو سکتا ہے. ہر نیکی کے اندر اس کو علی وجہ الکمال کیا جائے.
ماشاءاللہ.
علی وجہ الکمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جس قدر ہو سکے سنت کے مطابق کیا جائے. جو عمل سنت کے جتنا مطابق ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا, اتنا اعلیٰ ہوگا, اتنا کامل ہوگا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. ایک یہ. دوسرا, میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنے عمل میں جتنی زیادہ نیتیں ہو سکے وہ کرے, تو اب جتنی نیتیں کرنے کا وہ ہر عمل میں ہو سکتی ہیں. تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ عمل دخل رکھتا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی میں مجموعی طور پر نیکی کا شوق ہونا چاہیے.
صحیح.
ایک بہت بڑا ذریعہ زیادہ نیکیاں کمانے کا
اور پختگی
کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیسک جذبہ پیدا ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا, ہر عمل کے لیے نا اس کو نئے اسباب چاہیے, اس کو نئی ترغیب و تحریص چاہیے, اس کو نئے سرے سے اس کے فضائل سمجھا کے بیان کر کے اس کا ذہن اس کی طرف مائل کر کے اس کو کروانا پڑے گا. جبکہ اس کی جگہ اگر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ, یہ رغبت, یہ شوق, یہ محبت موجود ہے کہ مجھے بہر صورت نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے,
صحیح,
جب یہ جذبہ ہوگا اب کیا ہوگا, اب اس کے سامنے صرف اتنی بات آئے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھتے تھے.
صحیح,
فضیلت کیا ہے اس کو ابھی فضیلت کا پتہ نہیں چلے گا, اس کو یہ ہوگا یار یہ سنت ہے, یہ نیکی ہے, مجھے یہ کرنی.
صحیح,
اب اس کو ہر نیکی کے لیے صرف اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ نیکی ہے, اس کے فضائل اس کو نہ بھی پتہ چلے تب بھی وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. تو نیکی کا شوق پیدا ہونا یہ بنیادی ترین چیز ہوتی ہے جو آدمی کو استقامت بھی دیتی ہے, پختگی بھی دیتی ہے, اور نیکی کو کامل طریقے سے کرنے کا جو ہے نا وہ اس کو سمجھا بھی دیتی ہے کہ نیکی کس طرح کامل طریقے سے کی جا سکتی.
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت پیاری مدنی پھول ہم نے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی. مفتی صاحب ایک سوال میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے, اب دونوں ہی معاملات ہیں, کبھی نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں کبھی گناہ زیادہ کر لیتے ہیں, لیکن دونوں پہلو اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں, تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں نیکیاں اور گناہ دونوں کا پایا جانا تو تقریباً اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر ہے ہی یہ بات.
صحیح,
گناہوں سے معصوم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا فرشتے ہیں, اور بہت سارے اکابر اولیاء کرام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن اس سے ہٹ کر جو عام لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہمارے عوام یا خواص تقریباً سبھی آ جاتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کہ کچھ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ یہ گناہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, انہوں نے اچھے عمل اور برے عمل کو مکس کر دیا,
صحیح,
آپس میں ملا دیا. اب جنہوں نے اچھے برے عمل دونوں کو ملا دیا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ اعتراف ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہم سے یہ خطا ہوئے ہیں, تو فرمایا کہ اصل اللہ ان یتوب علیہ, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے. تو جہاں پر نیکیاں اور گناہ دونوں چل رہے ہیں آدمی کی حتی الامکان تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے, لیکن گناہ قصدن ہو جائے یا بلا قصد ہو جائے, آمدن ہو جائے یا خطاً ہو جائے, اس سے نفس کی غلبے کی وجہ سے ہو جائے, شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہو جائے, ماحول کے اس کی ترغیب کی وجہ سے ہو جائے, بہرحال جس وجہ سے بھی ہو گناہ, تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے, اور اسی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, کہ اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو,
سبحان,
بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.
اللہ,
تو رحمت الہی سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, آدمی توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاملے میں جو ہے وہ
یعنی
جو ہے وہ مایوس نہ ہو, امید رکھے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو, سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
ماشاءاللہ,
اسی طرح اور بیسیوں آیات مبارکہ اس مفہوم کی ہیں. تو بیسیکلی جو نیک اور گناہ دونوں کاموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں ان کے لیے پہلا تو وہی ہے کہ کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں,
کوشش
بہر صورت گناہوں سے بچنے ہی کی ہونی چاہیے, لیکن گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے. توبہ آدمی کرتا ہے تو پھر وہی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن پھر آگے تفصیل وہی ہے کہ گناہ سے توبہ کا مطلب ہوتا کیا ہے.
جی,
یعنی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مستقل بنیادوں پر گناہ کر بھی رہا ہو اور اس کے ساتھ روزانہ رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر توبہ بھی کر لے.
صحیح,
تو گناہ کا چھوڑنا, آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کرنا, یہ ساری چیزیں پھر توبہ کے اندر اس کے لازمی اجزاء میں سے ہے.
صحیح ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا سامان کرتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.